الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمارے لیے ہفتہ وار ان نشستوں کا پھر سے موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ سلسلے پھر سے جاری اور ساری ہوئے ہیں، جس میں کچھ نہ کچھ اصلاحی باتیں ہو جاتی ہیں اور تربیتی حوالے سے بہت سارے مضامین سامنے آتے ہیں، جس میں انسان کو اپنی خوبیوں کا اور خامیوں کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. انسان خطاؤں کا پتلا ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالی کے بندے ہیں، اہل ایمان ہیں، کوئی گناہ کا صدور ان سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کر لینے کے بعد فوراً اللہ تعالی سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ اللہ تعالی کو مغفرت دینے والا، بخشش کرنے والا پاتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ اللہ کے سوا اور ہے بھی کون جو ان کے گناہوں کو معاف کرے. لیکن ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں کے اوپر یہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتے. جب گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لی اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی، تو یہ ان کی اچھی عادت ہے. تو اچھا عمل یہی ہے کہ انسان سے خدا نہ خواستہ جو کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، ہاتھ کے ہاتھ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور استغفار کر کے اپنا حساب بے باک کر لے. گزشتہ مضمون میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ بسا اوقات انسان دینداری کی وجہ سے بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے، دوسروں کی حقارت سدل دماغ میں آ جاتی ہے، تو یہ چیز بھی انسان کو ضائع کرتی ہے. اصل چیز یہی ہے کہ انسان محنت میں لگا رہے اور عاجزی انکساری کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا رہے، اپنی ذات کی فکر رکھے، نہ یہ کہ دوسروں کی طرف انسان نگاہ حقارت اٹھائے اور دوسروں کو ہلکا جانے یا حقیر جانے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ دیا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس آخرت کا سنوارنا، اس کا دار و مدار، سارا کا سارا نچوڑ اور خلاصہ میں نے بتایا تھا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے علوم باطنہ اور علوم ظاہرہ سب کو حاصل کیا، تو نچوڑ اور خلاصہ یہی نکلا کہ اتباع سنت وہی اصل انسان کی زندگی کا لب لباب ہے، کہ زندگی اس کی ایسی ہو کہ ساری زندگی کے اس کے کام کاج طور طریقے وہ سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں. اب فرمایا کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت نصیب فرما، اتباع سنت پر جینا نصیب فرما، اتباع سنت پر مرنا نصیب فرما. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو اس دعا کے اندر آمین کہے قبول ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں عطا فرمائے اور اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اتباع سنت نصیب فرمائیے، اتباع سنت پر جینا نصیب فرمائیے اور اتباع سنت پر مرنا نصیب ہو جائے. اتباع سنت نام ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جتنے بھی احکام ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، حضور نے ان کی تعلیم دی ہے، انداز دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، تو اللہ کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا لیا جائے اور اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے نقشے میں ڈھال لیا جائے. اس کے لیے جمعے میں بھی مضمون چل رہا ہے، جو حضرات جمعے میں ہوتے ہیں انہوں نے سماعت فرمایا کہ دین اسلام صرف نماز اور روزے کا، تسبیح اور تلاوت کا نام نہیں، بلکہ دین اسلام کے مکمل پانچ شعبے ہیں. ہر شعبے کے اندر ہمیں مومن مسلمان بن کر جینا ہوگا، تب جا کر ہمارے ہاں وہ جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے سامان ہو سکیں گے. دین اسلام کے پانچ شعبے کون سے ہیں؟ جن میں عقیدہ سب سے بنیاد ہے، اس کو عقائد کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، قیامت، اللہ کے رسول، جزا سزا، پل صراط، حساب کتاب سے نمٹ کر جنت دوزخ اور عالم برزخ، تمام کے تمام وہ مراحل جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبانی اپنے بندوں کو سنائے ہیں، ان تمام معاملات پر ہو بہو ایمان رکھنا، عقائد کی مضبوطی اور پختگی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اس کو وحدہ لا شریک قرار دینا، اور کسی بھی طریقے سے، رسم و رواج سے، بدعات اور خرافات سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کسی بھی طرح اس میں ملوث نہ ہو. تو عقائد انسان کے مضبوط ہوں، مستحکم ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ پھر چار شعبے اور ہیں جن میں زندگی ہماری گزرتی ہے. پہلی چیز، اس میں پہلا شعبہ وہ ہے عبادات کا. عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو عبادات اللہ پاک نے سال بھر کے شب و روز میں رکھی وہ بھی آتی ہیں. اور عبادات کے بعد پھر اخلاقیات، اخلاق انسان کے درست ہوں، اخلاق کے ساتھ پھر معاملات، کہ معاملات دوسرے لوگوں سے اس کا لین دین وہ صاف ستھرا ہو، کھڑا ہو، اس میں کوئی حق تلفیاں نہ ہوں. اور پھر معاملات کے ساتھ آتے ہیں معاشرت، کہ انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے وہ کس طرح ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، متعلقین، جہاں جہاں بھی انسان کی زندگی گزر رہی ہے، جس کسی سے انسان کا زندگی میں واسطہ پڑ رہا ہے، تو اس کا ان کے ساتھ کیا طرز زندگی ہے. تو ان پانچوں شعبوں کے اندر کامل مکمل ہمیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مصداق بننا ہے کہ اے ایمان والو، کامل مکمل دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ عقائد سے لے کر ہمارے عبادات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، معاشرت، طرز زندگی کا ہر شعبہ صاف شفاف ہو، پھر جا کر کہیں نجات کی امید ہوتی ہے. صرف عبادت کے میدان میں انسان نماز، روزہ، عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار کرتے کرتے صرف وہ اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ میں کامل بن گیا اور اللہ کا محبوب اور مقرب بن گیا، اخلاقیات میں گراوٹ ہو، معاملات میں گڑبڑ ہو، معاشرت اس کی خراب ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ان کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، تب جا کر انسان کی قوت گرفت مضبوط ہوتی ہے. صرف ایک چیز پر انسان زور رکھے، باقیوں کو چھوڑ دے، عبادات کے میدان میں تو وہ کوشش کر لیتا ہے، لیکن دیگر معاملات کے اندر اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے بسا اوقات زندگی بڑی اس کی ابتر ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت سی خامیاں ایسی رچی بسی ہوتی ہیں کہ مرنے انسان مر جاتا ہے لیکن وہ خامیاں دور نہیں ہوتی. یہ بڑائی، گھمنڈ، تکبر، تکبر بھلے مال کا ہو، بھلے دینداری کا ہو، انسان کو تباہ کر دیتا ہے. تو نیک صحبت جو انسان اختیار کرتا ہے، اچھی محفلوں میں جب بیٹھتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، تو اس کا یہی اثر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو انانیت ہے وہ انا فنا ہوتی ہے، اور جینے کے سلیقے اس کو نصیب ہوتے ہیں کہ کیا کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ اس میں کوئی غلطیاں بھی ہیں. تو اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کی بہتری کی طرف انسان کو احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ صرف انسان ایک ہی شعبے کے اندر لگ جائے، باقی شعبے اس کے کورے رہ جائیں، خالی رہ جائیں، تو یہ انسان ہو سکتا ہے کہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہو. تو ہر میدان کے اندر ہمیں توجہ دینی ہے کہ زندگی کا کون سا شعبہ ہمارا ایسا ہے جس میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی پائی جا رہی ہو، کوئی روحانی لحاظ سے گھٹاؤ موجود ہو، کوئی روحانی مرض ہماری زندگی میں لگا ہوا ہو. اپنے وجود سے، اپنے متعلقات سے، ہر چیز کا جب انسان جائزہ لیتا ہے اور اس جائزے کے اندر جو کمی کوتاہیاں اس کی نگاہوں میں آتی ہیں ان کو پھر توجہ دے کر ان خامیوں سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا اور خوبیوں سے آراستہ کرنا، یہی تزکیہ کہلاتا ہے، اصلاح نفس کہلاتا ہے، کہ اپنی ذات کو انسان برائیوں سے پاک کرے اور خوبیوں سے آراستہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو تو بڑے ہی عظیم الشان اخلاق کے اوپر ہم نے فائز کیا ہے. آپ کا مزاج، آپ کا طرز زندگی، آپ کا طور طریقہ، آپ کا ملنا جلنا دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، کس طرح آپ نے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سکھائے ہیں، ان طریقوں کا سیکھنا بھی انسان کو سلیقہ سکھاتا ہے، واقعتاً انسان بناتا ہے. آج کی دنیا میں اخلاق کا جو معیار تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو بزرگ جنہوں نے حضرت مولانا شیخ القرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو لاہور کے بھرے بازار میں ملے اور کہا کہ احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں، کہا کہ حضرت یہ سارے انسان ہی تو بسے ہوئے ہیں. وہ کہ مجذوب صفت درویش خدا مست تھے تو انہوں نے ایک مزاحیہ انداز میں کہا کہ اچھا یہ انسان ہے، ایک سوالیہ انداز میں جملہ کہا اور ایک ایسی توجہ ڈالی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ پر. فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھرا بازار جو انسانوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے دیکھا، میری نظر پڑی تو ہر طرف کتے، بلی، خنزیر، بندر، طرح طرح کے حیوانات، درندے، وہ اس میں بھرے ہوئے. میں حیران رہ گیا کہ ابھی تو انسان تھے اور دیکھتے دیکھتے یہ سارے کے سارے درندوں سے بھرا ہوا بازار دکھائی دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اندر سے اس قدر گر چکا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، حرص و حوث میں، درندگی میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ نور بصیرت سے اگر دیکھا جائے تو چیدہ چنندہ ہی کوئی صاف ستھرا انسان دکھائی دیتا ہے. تو فرمایا کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ منظر ہی بدل گیا کہ ہر طرف حیوانات کی بھرمار ہے. کچھ دیر میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا، ہوش میں آیا تو دیکھا دوبارہ واپس انسان مجھے نظر آنے لگے اور وہ بزرگ ہستی جن سے میرا سابقہ پڑا تھا دیکھا تو وہ غائب. تو آج کے معاشرے میں حقیقت یہی ہے کہ ہر طرف نظر دوڑائی جائے تو ظاہر میں تو دیکھنے میں انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر مزاج کے لحاظ سے، طبیعتوں کے لحاظ سے، ایمانی گراوٹ کے لحاظ سے، معاملات کی خرابی، حرام خوری کے اعتبار سے، بے حیائی کے اعتبار سے، ہر طرح سے اگر انسان جائزہ لے، نور بصیرت سے دیکھے، تو اس صورتحال میں حقیقت یہی ہے کہ ہر طرف اس قدر گراوٹ ہے کہ انسان کو درندے ہی درندے دکھائی دیتے ہیں. تو جب انسان کو اپنی ذات کی فکر نہ ہو، اصلاح نفس کی فکر نہ ہو، تو انسان دیکھنے میں انسان دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اندر سے انسان نہیں ہوتا. اس کی زندگی ایسی زہریلی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، اور ایسی بے ڈھنگی ہوتی ہے، ایسی الجھاؤ والی ہوتی ہے کہ طرح طرح سے حقوق کو وہ تلف کر رہا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کے مبارک طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں کہ معاملات کی صفائی ہو، آداب کی رعایت ہو، اور اپنے معاملات جہاں آ جائیں اپنا حق چھوڑ دو، دوسرے کو ترجیح دے دو. ایک ضابطہ آپ نے بیان فرما دیا کہ توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کر لو، ظلم کرنے والے کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھائی کر لو. یہ دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اگر یہ اخلاق کا نچوڑ، ان تین چیزوں کو بھی انسان اپنے پلے سے باندھ لے، یہ پوری اخلاقیات کا نچوڑ اور لب لباب ہے. سلمن قطعک، جو تم سے توڑے نا پھر بھی جوڑ پیدا کر لو، بڑا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو، زیادتی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، تم ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن فرمایا معاف کر دو. اور تیسرے فرمایا کہ وہ احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، جو تمہارے ساتھ برائی کا باقاعدہ عملی مظاہرہ کر رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر دو. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا نتیجہ بیان فرمایا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، فرمایا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، جو برائی کرے تو اس کا بدلہ بھی آپ اچھائی کے ساتھ دے دیجئے. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فرمایا کہ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جو ایک دشمنی تھی، عداوت تھی، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وہ دشمن جو آپ کا برا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھلا کیا، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت گزرے گا کہ وہ پرانا دشمن جو سازشوں میں لگا ہوا تھا، آپ کی اس اچھائی کے بدلے کے نتیجے میں فرمایا کہ وہ ایسا گہرا اچھا دوست بن جائے گا جیسے وہ آپ کا جگری یار ہو. یہ وہ نتیجہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو. یہ حسن اخلاق کا نچوڑ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بول کے اندر بیان فرما دیا کہ توڑنے والے کے ساتھ جوڑ لو. رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تعلقات منقطع ہوتے ہیں، بات بات کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی اچھا ہے، بھلا بھالا ہے، جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فرمایا بڑا برا ہے وہ شخص جس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے اور دیر سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. بات بات پہ غصہ آ گیا، بات بات پہ بھڑک گیا، اور بات بات پہ وہ آپ پہ سے باہر ہو گیا. اب ٹھنڈا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کو بجھا رہے ہیں، لیکن غصے ہی ٹھنڈا نہیں ہو کے دے رہا. تو ان دونوں افراد میں وہ شخص بھلا ہے، بہتر اور اچھا ہے، جس کو اول تو غصہ ہی نہیں آ رہا، موقع ہے کہ غصہ آ جاتا لیکن غصہ دیر سے آیا اور جلدی ٹھنڈا ہو گیا. یہ انسان اچھا ہے، انسان ہے، موقع ہے، کبھی کبھار مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے، یہ انسان بھلا، بہتر، اچھا، بھولا بھالا ہے. اور جس کو غصہ جلدی آ جائے اور دیر سے جائے، یہ انسان برا ہے. انسان اپنی اوقات اپنی حیثیت کو جان کر پہچان کر رکھے تو پھر غصہ جلدی نہیں آتا. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحم اللہ، فرماتے تھے کہ غصہ ہمیشہ انسان اپنے سے نیچے والے پر ہی کرتا ہے، اپنے سے اوپر والے پر کبھی نہیں کرتا. ہمیشہ رتبے اور مقام میں جو اوپر والا ہے وہ نیچے والے ہی کو اپنی ظلم کی چکی میں پیستا ہے، بھلے وہ الفاظ میں ہو، بھلے ظلم و تشدد کے ذریعے ہو، یا کسی بھی طرح حق کو روک کر دبوچ کر کسی بھی طرح وہ اپنے غصے کی بھڑاس نکالتا ہے. فرمایا کہ یہی معاملہ جب اس کسی بڑے کے ساتھ پیش آتا ہے تو اپنے بڑے کے اوپر انسان غصہ نہیں کرتا، وہاں اس کے جذبات کہاں چلے جاتے ہیں، وہاں اس کا بلڈ پریشر کہاں چلے جاتا ہے، وہاں اس کے وہ غصے کا تیز ہونے کی کیفیت کہاں چلی جاتی ہے. اپنے آفیسر کے سامنے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، پتہ ہے کہ منٹوں کے اندر یہ مجھے نوکری سے برطرف کر دے گا اور میری اوقات میرا ٹھکانے لگا دے گا، مجھے دکھا دے گا، تو وہاں انسان جی سر یس سر یس سر کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح کا معاملہ اگر اپنے ماتحت کے ساتھ ہو جائے تو انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے اور طوفان اور بجلی بن کر اس پر برستا ہے. تو یہ چیز انسان اگر سیکھ لے کہ بھائی جہاں میرے کو جہاں مجھے غصہ آ رہا ہے، اور یہ غصہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ساری محنت پر، ساری اخلاقیات پر، ساری اس کی خوبصورتی پر پانی پھیر کر رکھ دیتا ہے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے سلمن قطع، توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کر لو. وہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا بڑا پیارا شعر ہے، اس شعر کی وجہ سے کئی ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئے. بیان کے دوران جب یہ بات میں بتاتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو اور یہ شعر میں سنا دیتا ہوں تو کتنے باتیں بعد میں سننے میں آتی ہیں جو ہمارے محبت والے قدردان سامعین ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کیا اور روٹے ہوئے رشتوں کو منا لیا. زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، انسان کڑوا گھونٹ پی جائے، معاف کر دے، برداشت کر لے اور تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر لے جس کے اندر بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو راضی کر لے. ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے تھوڑی بہت کوئی ناراضگی ہو گئی، انسان کچھ وقت گزر جائے طریقے سے منا لے. رشتے ناطوں میں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، وقت گزر گیا، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، طریقے سے منا لے. اور محبت کا بہترین گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو، محبت سمیٹا کرو. ایسا پیارے پیارے آپ نے مختصر سے نسخے دیے ہیں، فرمایا کہ ہدیہ دو اور محبت اپناؤ. کہ جس کسی کی محبت چاہیے انسان ایک دفعہ، دو دفعہ، تین چار دفعہ ہدیہ دے دے، ایسا گرویدہ ہو جائے گا اگلا آدمی اس کا محب اور محبوب بن جائے گا. تو جن ٹوٹے ہوئے رشتوں میں انسان دیکھتا ہے کہ چپکلیش ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، تو انسان موقع بموقع تحفہ دے دیا، کوئی ہدیہ دے دیا، کوئی محبت کا کہیں گیا تھا کوئی سوغات لا کے دے دی، چند دنوں کے اندر دیکھے گا کہ اس محبت بھرے عمل سے نتیجہ محبت کی شکل میں خود بخود مل جائے گا. تو یہ بڑا قیمتی شعر ہے، سادہ سا ہے لیکن بڑا گہرا ہے. کہنے والے نے بڑی اچھی بات اس شعر کے اندر محفوظ کر دی کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. انسان ہار مان لے، سلمن قطع، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ لے. کوئی غلطی ہو گئی، ظلم و زیادتی ہو گئی، کوئی حق تلفی ہو گئی، کھلے لفظوں میں انسان معافی مانگ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ لین دین کے معاملات کر لے، ہدایا تحائف، اور موقع بموقع انسان آمد رفت کے سلسلے رکھے تو اس کی بدولت یہ ایک طرف تو رشتہ ناتا جڑتا ہے، اخلاقیات کے میدان میں انسان اچھے معیار پر فائز ہوتا ہے. اور ان تین چیزوں کو اپنانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی ضمانت بھی دی ہے کہ ان تین کاموں کی تم مجھے ضمانت دے دو کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو گے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے، ظلم و تشدد کو معاف کرو گے، میں تمہارے اس حسن اخلاق کی بدولت جنت کا ضامن بنتا ہوں. تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے اندر برکتیں ملتی ہیں. فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی دراز ہو، عمر اس کی دراز ہو، رزق اس کا وافر ہو، رزق کی برکت چاہتا ہو اور عمر دراز کا خواہش مند ہو کہ لمبی زندگی ہو اور بابرکت ہو، رزق کی فراخی ہو، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن ہر عمل کے ساتھ ایک کوئی نہ کوئی بڑا انعام اللہ پاک نے رکھا ہے. تو رشتے ناتوں کو جوڑ کے چلنا، محبتوں بھری زندگی گزارنا، اخلاقیات کے اندر اپنے آپ کو اعلی معیار پر فائز کرنا، ایک تو صرف چاپلوسی خوش آمد وہ نہیں، اندر سے صاف ستھری بے لوس پر خلوص محبت ہو، تعلق ہو تو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں علمی خدمت کر رہا تھا موطا امام مالک کے شرح مہمان آ گیا، گرانی ہوئی، حضرت عارف رحم اللہ سے جب میں نے پوچھا فرمایا کہ بھئی وہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے، تو دونوں کاموں میں اللہ کی رضا مقصود ہے تو آپ موطا امام مالک کی شرح لکھ کر بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، آنے والے مہمان کا اکرام کر کے بھی آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مقصد جب دونوں کا ایک ہے تو پھر طبیعت پہ گرانی کا سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنے دل کے اندر ساری نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں مٹا دے، اور خلوص بے لوس محبتیں اور تعلقات رکھے، اور اپنی حیثیت اور اوقات کو پہچانے. تو ایک طرف تو انسان کی زندگی صلہ رحمی کی برکت سے ایسی ہو جائے گی کہ عمر بھی دراز ملے گی اور ساتھ ساتھ اس کو رزق کی فراوانیاں ملیں گی، وہ سطح رزق نصیب ہوگی. تنگی ہے، مہنگائی کا دور دورہ ہے، ہر طرف چرچے ہیں کہ مہنگائی کا سیلاب ہے، ہر چیز روز بروز دنوں کے حساب سے مہنگی ہو رہی ہے. بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب گئے کہ حضرت مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم لوگ تیاریاں شروع کریں، کوئی احتجاجی مظاہرے کریں. فرمایا کہ احتجاج ایک کیا دس کر لو، کوئی نظیر ہاتھ نہیں آئے گا. یہ مہنگائی، یہ سستا ہونا، اور یہ چیزیں، یہ نشے و فراز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ترازو کے دو پلڑے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے بندوں کے اعمال اور دوسری طرف ہے مہنگائی اور سستائی. فرمایا کہ بندوں کے اعمال جب وہ بھاری بھرکم ہوتے ہیں، وزندار ہوتے ہیں، تو خود بخود یہ پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اشیاء خرد و نوش سستی ہوتی چلی جاتی ہیں، رزق میں برکتیں ملتی ہیں. اور جب پلڑا یہ والا ہلکا اور کھوکھلا ہو جائے، اعمال سے زندگیاں خالی ہو جائیں، بے عمل زندگی ہو انسان کی، اس صورتحال میں فرمایا کہ یہ جب پلڑا ہلکا ہوتا ہے تو خود بخود مہنگائی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. ایک احتجاج نہیں، دس احتجاج کر لو، تمہارے اس احتجاج سے اس مہنگائی کا سیلاب تھمنے والا نہیں. عملی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو مناؤ گے، اپنی اپنی انفرادی زندگی میں بھی انسان عمل سے لبریز زندگی گزارے گا، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. مہنگائی کے لاکھ سیلاب اور طوفان آتے ہوں، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ محدود انداز میں بھی ایسا مبارک بنا دیں گے کہ اس کی تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے اللہ پاک پوری فرما رہے ہوں گے. تو وہاں فرمایا کہ صلہ رحمی ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بھی دراز ہوتی ہے اور ساتھ میں رزق کی برکتیں اس کو ملتی ہیں. اسی طرح ایک صحابی آئے تھے، تنگ دستی کی شکوہ شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بدحالی ہے، تنگ دستی ہے، کوئی عمل بتا دیں. فرمایا کہ باوضو رہا کرو، پاک صاف رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں وہ ساتھ پیدا فرمائیں گے. تو پاکی ایسا مبارک عمل ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اس پاکیزہ رہنے کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ تائب کرنے والے، معافی مانگنے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں، اور ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو پاکیزہ رہتے ہیں، جن کا ظاہر بھی صفا ستھرا، باطن بھی صفا ستھرا. ظاہر میں بھی صاف ستھرے ہیں، نمازی ہیں، ہر وقت پانچ وقت پاک صاف رہتے ہیں، نمازی کے ویسے بھی کپڑے پاک، بدن پاک، نماز کے لیے تیار رہتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا کر پاک رکھتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو نماز کا عمل خود اتنا مبارک عمل ہے. خدا کی قسم کھاؤں تو جھوٹا نہیں بنوں گا، رب کعبہ کی قسم، اس نماز کی تیاری شروع کرنے سے لے کر نماز کے اختتام تک ہر عمل میں اللہ پاک نے بندوں کی دھلائی کے، صفائی کے انتظام رکھے. فرمایا کہ بندہ مومن جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اب یہ ابتدا ہے، بالکل آغاز ہے کہ چلو بھائی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کے لیے تیاری شروع کروں، وضو شروع کیا، وضو کے ساتھ ہی اس کے گناہ دھلنا شروع. حدیث مبارک میں آتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ صاف، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ صاف، ناک میں پانی ڈالے ناک کے گناہ، منہ چہرہ دھویا چہرے کے گناہ صاف، سر پر ہاتھ پھیرا پاؤں دھوئے، ہر چیز کے. فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وضو تمام کرتا ہے، اس کے ناخن کے نیچے سے بھی جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ بھی ٹپک کر جھڑ جاتے ہیں. پھر جب نماز کے لیے چلتا ہے یا خاتون ہے اپنے مصلے پر آتی ہے، تو وہ فرمایا کہ ہر ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. آ گیا مسجد کے اندر یا خاتون مصلے پر آ کر بیٹھ گئی، نماز کی تیاری ہے، فرمایا کہ ابھی نماز میں وقت باقی تھا، جتنی دیر بھی یہ نماز کا انتظار کرے گا پورا وقت کامل مکمل نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. کتنے ہی مبارک اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، جو صبح فجر میں جلدی آ جاتے ہیں، دن کی نمازوں میں جلدی آ جاتے ہیں، شام مغرب کی نماز میں پہلے سے آ جاتے ہیں، عشاء کی نماز میں پہلے سے آئے بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار سنتیں پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، اب تسبیحات ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. یہ خالی وقت بھی بھلے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہوں، یہ کامل مکمل نماز پڑھنے کے برابر لبریز ان کو اس وقت کے اندر ثواب مل رہا ہے. مغرب سے پہلے کا وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، انسان کو فرصت ہو، چھٹی کا دن ہو، آفس کی ذمہ داریاں اور بھاگ دوڑ نہ ہو، تو مغرب میں انسان 10-15 منٹ پہلے آ جائے اور یکسو ہو کر صفحہ اول میں آ کر بیٹھ جائے، سر جھکا کر ذکر اللہ کرے، اس وقت اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، جس طرح صبح تہجد کے وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں مزہ آتا ہے. دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، ان دونوں اوقات کے اندر ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف اور ہر طرف ایک گہم گہمی رونقیں، مخلوقات ساری اپنے واپسی کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں. اس وقت کسی بھی مسجد میں جہاں انسان کے قریب کوئی مسجد ہو وہاں جا کے چپ چاپ بیٹھ جائے اور یکسو ہو کر ذکر اللہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دے. اس وقت ایسا مبارک وقت ہوتا ہے، قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، پھر انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دن کی اپنی رات کی ضروریات رکھ دے. ایسا لگتا ہے براہ راست قبولیت کے لمحات ہیں، کتنے ہی خوش نصیب بندے ہوتے ہیں. تو یہ نماز سے پہلے کا وقت کہ جو انسان ابھی خالی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نماز ہی نماز کا ثواب ملتا ہے. فرما لیا کہ جب نماز پڑھتا ہے تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت اس پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رو برو دو بدو اس کے ہوتے ہیں، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہوں سے پاک ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر وہ تسبیحات پڑھ لی، عبادات کر لی، سنن نوافل پڑھ لیے، اب تھوڑی دیر بیٹھا ہوا ہے. اس کا یہ بات کا بیٹھنا بھی مبارک ہے. فرمایا کہ ایک فرشتہ دعائیں دیتا ہے، اے اللہ اپنے اس نمازی بندے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اپنے اس نمازی بندے کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس پر رحمت فرما. فرشتے کی دعائیں ویسے بھی قبول اور مقبول ہیں. تو یہ نماز جیسا عمل، جب بندہ نکلتا ہے مسجد سے یا خاتون اٹھتی ہے مصلے سے دعائیں مانگ کر، تو اپنی جھولی اپنی مرادوں سے بھر کر اٹھتی ہے. تو عبادات کا میدان ہو، ہر طرح سے اللہ پاک نے معاملات ایسے رکھے ہیں، تو بندہ اپنے جینے کے سلیقوں کو صحیح معنوں میں سیکھتا ہے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نماز جیسی عبادت بھی اتنی پیاری عبادت ہے کہ اگر انسان اس سے وابستہ ہو گیا، مسجدوں سے اور مصلوں سے جڑ گیا، اللہ کے گھر سے جڑ گیا، وہ ہے کہ عرش سے اس نے اپنا تعلق جوڑ لیا. چونکہ عرش اعظم کے سائے کا وعدہ ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو دنیاوی زندگی میں مسجدوں سے جوڑ کے رکھا. رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس شخص نے اپنے دل کو مسجد سے جوڑا، فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو وہاں کی بکنگ یہاں پر جاری ہے. یہاں اگر اپنے آپ کو وہ نمازوں کے ساتھ جوڑتا ہے، وابستہ رکھتا ہے، تو آخرت میں عرش کے سائے کے سامان کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے معاملات بنائے ہیں، انتظامات فرمائے ہیں. تو اپنی حیثیت کو، اپنے اوقات کو دیکھ کر انسان عبادات کے میدان میں بھی لگا رہے، قطع تعلق ہو تو اس کو توڑ کو ختم کرے، اور صلہ رحمی. تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکتیں ملیں، باوضو رہا کرو، پاک رہا کرو، صاف رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے. تو ادھر صلہ رحمی کر رہا تھا، رشتے ناطے نبھا رہا تھا، اس کے اندر اللہ پاک نے زندگی دراز فرما دی اور بابرکت زندگی عطا فرمائی. ادھر وہ پاک و صاف رہنے کا اہتمام رکھتا ہے، جب وضو ٹوٹے دوبارہ بنا لے. رات وضو کر کے سونے والا اتنا بڑا عظیم انسان بن جاتا ہے. فرمایا کہ جو شخص با وضو ہو کر سوتا ہے، فرشتہ اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. رات کے جس پہر میں وہ کروٹ لیتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اللہم اغفر عبدک ہذا فانہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کی، اپنی اس بندی کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ یہ پاک و صاف ہو کے سو رہا ہے. تو پاکیزگی انسان کی زندگی میں برکتیں لاتی ہے. جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہم کو بڑی ہی مبارک پر لطف زندگی عطا فرماتے ہیں. تو یہ اخلاقیات کا نچوڑ، تین چیزیں ہیں کہ تعلقات جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو انسان جوڑ لے، اور ظلم و زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دے دے. پرانے سے پرانا دشمن بھی ایسا قریبی دوست بن جائے گا جیسے جگری یار ہو. تو اس کے اوپر اگر انسان عمل کر کے دیکھے اور اپنی حیثیت اور اوقات کو پہچانے میں کچھ بھی نہیں ہو، گورنر تھا اور ٹکرایا کسی بزرگ سے کسی گلی چوراہے کے سرے پر، کہا اے بابا جی دیکھ کر نہیں چلتے، پہچانتے نہیں کون ہو؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں تیرے ماضی حال استقبال کو، ماضی تیرا ناپاک قطرہ جسم سے خارج ہوتا تھا غسل فرض ہو جاتا تھا، حال تیرا ایسا پیٹ چاک کروں تو غلاظت کا ڈھیر تیرے پیٹ میں سے نکلے گا، مستقبل تیرا ایسا ہے کیڑوں کی خوراک بنے گا، کل کو مرے گا نا کیڑے تجھے کھا کے ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ بنا دیں گے. عقل ٹھکانے آ گئے، فوراً چوکنا ہو کہ ہاں یار بات تو واقعی یہی ہے. کس بات پہ انسان گھمنڈ کرے، کس بات پہ تکبر کرے، کس بات پہ غصے کا مظاہرہ کرے، کس بات پہ تعلقات کو توڑے. زندگی محدود ہے، شب و روز محدود ہیں، اس میں بھی انسان توڑ کے لڑائی جھگڑے کر کے اخلاقیات کے اندر گراوٹ کا مظاہرہ کر کے دنیا سے جائے تو کیا فائدہ. سلمن قطاب، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ لو، ٹوٹے ہوئے دل ہوں ان کو انسان جوڑ لے، ٹوٹے ہوئے رشتے ہوں انسان ان کو جوڑ لے، اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو انسان منا لے. جو گورنر تھا وہیں کا، عراق کا، اسی نے ایک عالی شان محل بنایا تھا، شاندار محل بنایا، اور کہا کہ اپنے بیگانے دوست دشمن سارے آ جائیں، دیکھیں اس میں کوئی خامی نکال کر دکھائیں. سب آتے گئے، اتنا شیش محل تیار تھا اس زمانے کے حساب سے، کوئی خامی نہ نکال سکا. ایک بزرگ آئے درویش خدا مست، چلتے ہوئے کہا کہ بیٹا تمہارے محل کو دیکھا، اور تو تمام خوبیاں اس میں تھیں لیکن دو خامیاں بڑی اس میں پائی گئیں. سب کے کان کھڑے ہوئے کہ اتنا عالیشان محل اس میں دو خامیاں کہاں سے آ گئیں. آسان سے لفظوں میں فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ مکان پائیدار نہیں ہے اور مکین بھی پائیدار نہیں ہے. پائیدار یعنی دائمی جو ہمیشہ رہے. فرمایا کہ ایک تو مکین پائیدار نہیں ہے, مکین اس میں ہمیشہ رہنے والا نہیں, آج بنایا اس نے کل کو رہے گا کوئی اور. ایک تو یہ کہ مکین پائیدار نہیں, دوسرے کے مکان بھی پائیدار نہیں. آج تو بڑا عالیشان شیش محل دکھائی دے رہا ہے, کل کو کھنڈر مٹی کا ڈھیر بنا ہوا دکھائی دے گا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں انسان گزرے ہم سے پہلے, صرف سینکڑوں کے تذکرے ملتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کے نام و نشان ہی مٹے ہوئے ہیں. کوئی آج ان کو جانتا بھی نہیں پہچانتا بھی نہیں کہ سابقہ زندگی میں. اس وقت ہم جیسے معائنہ کریں, کروڑوں انسان, 6 ارب سے اوپر انسان روئے زمین پر بسے ہوئے ہیں, اس سے بھی اوپر تعداد جا رہی ہے انسانیت کی. اربوں کی تعداد میں انسان ہیں لیکن تذکرے چرچے چند ایک کے رہ جاتے ہیں تاریخ میں, باقی سب کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں. دنیا میں جب انسان ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ ہم جمع دیگر ہیں, ارے بھائی ہم جیسا تو اور کوئی ہے ہی نہیں, اپنے آگے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا. تو یہ سب وقتی طور پر ہے. آج اس کو بڑی عزت بڑی طاقت بڑی قوت ملی ہوئی. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ ہمارے عزیزوں میں ایک عزیز ایسے مضبوط ٹھوس طاقت کے مالک تھے, پہلوان صفت تھے. فرمایا کہ وہ ایک مکہ مارتے تو سل برف کی جو سل ہے اس برف کے سل کو مکہ مار کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. اور مشہور تھا خاندان کے اندر کہ فلاں صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ مکہ مار کے برف کی سلی جو پوری مضبوط ہے اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا کرتے تھے. فرمایا کہ آخر وقت تھا, میں ان کی عیادت کے لیے, وہ بیمار تھے, ملنے کے لیے گیا تو بستر مرگ پر وہ تھے اور وہی پہلوان وہی صحت مند انسان کے جو سل کے 2 ٹکڑے کیا کرتے تھے, آج وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر مسافہ بھی نہیں کر پا رہے تھے. بڑی مشکل سے زور لگا کے اور کسی طرح سے کر کرا کے ہاتھ کو اٹھایا اور کہنے لگے تقی یہ وہی ہاتھ ہے جو ایک مکہ مار کے سل کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا کرتا تھا, آج اس ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی دشوار ہو رہا ہے. تو انسان کی حقیقت تو یہیں دنیا میں کھل جاتی ہے, پول پٹیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں. کس بات پہ وہ گھمنڈ کرے, کیسی طاقت کیسا حسن کیسا جمال کیسے اختیارات. بڑے بڑے صاحب اقتدار بڑے بڑے صاحب اختیار لوگ اپنے عہدے اور منصب پر جب ہوتے ہیں لگتا ہے کہ وقت کے فرعون ہیں. دنیا دکھاتی ہے, وقت دکھاتا ہے, زمانہ گزرتا ہے کہ ایسے فٹ پاتھوں کے اوپر رلتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو 2 وقت کا کھانا کھلانے والا نہیں ہوتا. تو انسان اپنی حیثیت کو پہچانے, اپنی اوقات کو سامنے رکھے اور جانے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہوا ہے, عزت ہو دولت ہو شہرت ہو طاقت ہو خوبصورتی ہو حسن و جمال ہو اور ٹھاٹ باٹ ہو خاندان ہو, جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب اللہ تعالیٰ کی آتا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ میاں سے پوچھا تھا, اللہ میاں یہ حضرت آدم علیہ السلام پر آپ نے اتنے بڑے بڑے انعام کیے, خود اپنے دست قدرت سے ان کو تیار کیا, نعمتوں کی بارشیں کی, ان میں اپنی روح پھونکی, ان کو مسجود ملائکہ بنایا, اشرف المخلوقات بنا کے جنت میں ان کو بسایا, اتنے بڑی نوازشات آپ نے ان پر کی, تو اتنے بڑے بڑے انعامات کا انہوں نے شکر کس طرح ادا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم دل کی گہرائی سے اس بات کو جانتے تھے کہ یہ سب کچھ میری عطا ہے, ان کا اس میں کچھ بھی کمال نہیں, ان کا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں. وہ دل سے جانتے تھے مانتے تھے کہ سب کچھ میری عطا ہے, میری عنایت میری مہربانی میری عطا میری بخشش ہے, میں نے ان کو نوازا ہے. بس ان کا یہ جاننا یہ ماننا ہی سب سے بڑی شکر گزاری تھی. تو بندہ اس بات کا احساس رکھے, جتنے بھی بڑے عہدے منصب پر ہو, جتنا بڑا تعلیم یافتہ ہو, جتنا مالدار ہو, جتنا طاقتور ہو, جتنے تعلقات والا ہو, جو کچھ بھی اللہ پاک نے اس کو دنیا میں دیا ہے سب کچھ میرے رب کی عطا ہے. جب میرے رب کی عطا کا احساس ان کا انسان کے دل میں رچ بس جائے گا, اس نے جس حال میں مجھے رکھا جو نعمتیں مجھے دی سب کچھ میرے رب کی میری چاہت میرے لیے چاہت ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کو نوازش سمجھتا ہے, اس کی عطا سمجھتا ہے, اس کی مہربانی سمجھتا ہے, تو پھر کبھی اس پر ناز نہیں کرتا, گھمنڈ نہیں کرتا. بزرگان دین نے فرما دیا کہ انسان کو زندگی میں بڑے بڑے مال و دولت ملتے ہیں, عہدے اور منصب ملتے ہیں, بڑے بڑے اختیارات ملتے ہیں, اللہ پاک بہت شہرتیں دیتے ہیں, بڑی بڑی ترقیاں دیتے ہیں, تو انسان ڈرتا ہے گھبراتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تکبر ہو. علمی اعتبار سے بسا اوقات بہت بڑی شان شوکت والا ہو جاتا ہے, مال دولت کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے تعلقات کے اعتبار سے بہت بڑی بڑی انسان کو اللہ پاک دنیا میں ترقیاں دکھاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کو پرکھنے کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کو سامنے رکھے کہ بڑی سے بڑی نعمت مل جانے کے باوجود بھی اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نوازش، اس کی عطا اور مہربانی، اس کی بخشش سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس میں تکبر نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ جو کچھ بھی اس کو ملا ہوا ہے اس کے نتیجے میں سامنے والے کو حقیر نہیں جانتا، اس کو گرا ہوا نہیں سمجھتا. بھلے جتنا بھی بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، لکھ پتی کروڑ پتی ہو، سب کچھ جو بھی اس کو ملا ہوا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کی مجھے دین ہے. اور اس کے نتیجے میں سامنے والے کو اپنے آپ سے کمتر اور گرا ہوا حقیر نہیں سمجھتا، تو سمجھ لے کہ اس میں تکبر کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی محفل اور مجلس میں نیک صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، اپنی اوقات اس کے سامنے آتی ہے، اپنی حقیقت اس پر کھلتی ہے. حضرت تھانوی خود برملا اظہار فرماتے ہیں، فرمایا سب کچھ اللہ کی بخشش، اس کی عطا، اس کی مہربانیاں ہیں. ایک مسجد تھی، اجتماع عام تھا کہ حضرت کا بیان ہے، واعظ و نصیحت ہوگی، حضرت تشریف لائے، منبر پہ بیٹھے، خطبہ پڑھا، حدیث آیت پڑھی، حدیث پڑھی، اب آگے سوچ رہے مضمون بیان کروں، سب کچھ غائب. فرمایا کہ اس آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ کر دیا، چار چار پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے کے واعظ فرمایا حضرت نے. سمندر بہتا تھا، دریا بہتا تھا، علوم اور فنون کے اور تصوف کی باتیں اور نکات بیان ہوتے تھے، لیکن آج فرماتے ہیں کہ سب کچھ بند، صفن صفا، پھر دوبارہ آیت پڑھی، ترجمہ کر دیا، پھر بولنا چاہتا ہوں، پھر سب کچھ صفن صفا. دو تین دفعہ جب یہ تکرار ہوا، آخر کار معذرت کی کہ بھائی اس وقت دل دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس وقت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں، معذرت کر کے نیچے اتر گئے. تو فرمایا کہ انسان کی یہ اوقات ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وہ پرانا واقعہ جو آپ نے پچھلے بیانات میں سنا، کہ انہوں نے پوچھ لیا تھا اللہ میاں سے، اللہ میاں توفیق کیا ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ خاموش. بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ خاموش. ارے نام تو بتائیں کیا ہے؟ خاموش. بھائی آپ کا نام پوچھتا ہوں، نام کیا ہے؟ موسیٰ. چار مرتبہ پوچھنے کے بعد جواب دیا. اللہ میاں نے پوچھا کہ تین دفعہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا اللہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا. فرمایا یہی تو میری توفیق ہے، پہلے میں نے سلب کر لی توفیق، تو آپ اپنا نام بھی نہیں بتا پا رہے، جب توفیق دی تو آپ کو اپنا نام یاد آیا. بے انسان کی حیثیت اور اوقات تو یہ ہے، کس بات پہ وہ گھمنڈ کرے، کس بات پہ نازاں ہو، کس بات پہ وہ فخر اور تکبر کرے، دوسروں کو حقیر جانے، لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سلب کر لیتے ہیں. مال و دولت، عزت شہرت، طاقت قوت قدرت، اختیارات، بڑے بڑے حکمران، لمحوں کے اندر وہ تنزل کی طرف جاتے ہیں. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. گھروں کے اندر بڑے بڑے معزز لوگ لمحوں کے اندر ذلیل ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں. بعض دفعہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کسی بھی بات پر گھمنڈ نہیں کر سکتا. حضرت مفتی تقی صاحب فرمانے لگے ایک بیان کے اندر کہ ایک موقع تھا حضرت عارفی رحمہ اللہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت کچھ مضمون تحریر فرما رہے تھے. مضمون لکھتے لکھتے اچانک ہنسے اور ہنس کے میری طرف دیکھا، ایک خاص انداز سے مسکرائے اور ہنس کر دیکھنے لگے. تو مجھے بھی تعجب ہوا کہ حضرت کو کس بات پہ ہنسی آ گئی. تو فرمانے لگے کہ بھائی عجیب، انسان کتنا کمزور ہے. پھر بتانے لگے کہ فرمایا کہ میں ایک تحریر لکھ رہا تھا، مضمون پورا ہو گیا، آخر میں دستخط کرنے اب، اور میں بھول گیا کہ میرے دستخط کیسے ہیں. اب یاد نہیں آ رہا کہ دستخط، ساری زندگی دستخط کرتے چلے آئے، لیکن اب ذہن سے نکل گیا کہ دستخط کیسے کروں. ایک دم سے ہنسی چھوٹ گئی کہ انسان کتنا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو یاد دلائیں، اور بندہ اتنا کمزور ہے کہ اپنے وہ دستخط جو ساری زندگی آنکھ بند کر کے بھی کرے تو صحیح بن جاتا ہے، لیکن آج بھول ہو گئی. حقیقت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا ہے کہ جس کی مہربانیوں سے وہ چل رہا ہے. اللہ نہ کرے اللہ ہمیشہ ساری زندگی چلتے ہاتھ پاؤں رکھے، متحرک رکھے، ہر قسم کی معذوری محتاجگی سے بچائے. ایک فالج کا حملہ ہوتا ہے، انسان لیٹا کا لیٹا رہ جاتا ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اٹھا کر اسٹریچر پر لٹاؤ اور اسپتال لے جاؤ اور یہ کرو. کبھی آدھے جسم کا فالج، کبھی پورے کا، کبھی زبان بول سکتی ہے، کبھی نہیں بول پاتی. لمحوں کے اندر انسان کی ساری طاقت چلی جاتی ہے. کبھی کبھی نچلا دھڑ انسان کا کام چھوڑ دیتا ہے، تو وہی انسان ہے دیکھنے میں، وہی اس کے اعضاء جوڑ بند ہیں، لیکن معطل ہو گیا نظام، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا. اس لحاظ سے انسان اگر اپنی حیثیت کو جان کے رکھے کہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، اور سامنے والے کو پھر وہ حقیر نہ جانے، تو اس میں پھر تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، غرور نہیں ہے. اللہ کی عطا سمجھ رہا ہے تو گویا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہے. یہ بات چل رہی تھی اس دن وہاں مدرسے میں ایک استاد سے تبصرہ چل رہا تھا اسی بات پر، یہ حضرت تھانوی رحم اللہ کا اور حضرت مفتی تقی صاحب نے خود بھی فرمایا کہ میرے قلم سے ہزاروں صفحات اللہ پاک نے تحریر کرا ہے، ماشاءاللہ کتابوں کی کتابیں، بہت علمی تحقیقات، اور اس کے علاوہ سفر نامے اور قرآن کریم کا ترجمہ جو اپنیا بھی رکھا ہوا، آسان ترجمہ قرآن پورا حضرت صاحب کے قلم سے نکلا ہوا ہے. فرمایا کہ میرے قلم سے ہزاروں صفحات اللہ پاک نے لکھوائے ہیں، کبھی لکھنے پر آتا ہوں پانچ منٹ میں کئی صفحات دیکھتے ٹھکڑک تحریر میں آ جاتے ہیں، اور فرمایا کبھی کبھی آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، مضمون ذہن میں ہے، لکھنا ہے، سب کچھ مرتب نہیں ہوتا، لکھتا ہوں کاٹتا ہوں. تو من جانب اللہ معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو چاہیں جس طرح چاہیں اس کے لیے میسر فرما دیں، آسان فرما دیں. مشکل کو آسان کرنے والا وہی، آسان کو مشکل بنانے والا وہی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا، اے اللہ کوئی بھی چیز آسان نہیں مگر وہی چیز آسان ہے جس کو آپ آسان بنا دیں. وانت تجعل الحزن اذا شئته سہلا، آپ جب چاہیں تو غم کو بھی آپ آسان بنا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. مشکل کو آسان بنا دیں، آسان کو مشکل بنا دیں. کھانا انسان کھاتا ہے، کس طرح لمحوں کے اندر نوالے پہ نوالے ہضم کرتا ہے، خدا نہ خواستہ ذرا سے تکلیف آ جائے، ایک لقمے کو حلق سے نگلنا اور پانی کے دو گھونٹ پینا مشکل ہو جاتے ہیں. اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سارے اختیارات ہیں. تو یہ بات چل رہی تھی تو استاد نے قصہ سنایا، کہا کہ ہمارے وہاں دفتر کے اندر ایک ہے جو کام کاج نمٹاتے ہیں، کہا کہ وہ اپنا قصہ سنانے لگے اور گئے تھے کسی جگہ کے نادرا کے آفس وغیرہ میں، لائن میں لگے رہے اور کام تھا کوئی کاغذات کا. جب کاؤنٹر پر پہنچے، باری آئی تو کہا کہ ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا، تو وہ بتانے لگے میں اپنے نام بھول گیا. اب وہ سر پیٹ رہا ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، کہاں گرمی بھی تھی اور کافی دیر سے لائن میں لگے ہوئے تھے تو اب نام ہی بھول گیا. تو کہا یار وہ نہیں تھے وہ جو صحابی تھے جو حضور کی اذان دیتے تھے؟ کہا بلال. کہا ہاں وہ بلال نام ہے میرا. یہ انسان کی حقیقت ہے کہ اپنا نام انسان بھول جاتا ہے، اور ہوش و حواس میں کوئی ایسے نہیں کہ وہ کوئی حواس باختہ تھے، اپنے سکون سے کھڑے ہوئے لائن میں لگے ہوئے، نمبر آ گیا کاؤنٹر پر، نام جیسے ہی پوچھا نام غائب. تو انسان اگر اپنی حیثیت کو پہچان کے رکھے کہ مجھے کچھ بھی جو ملا ہے وہ سب کچھ میرے اللہ کی آتا ہے، اس کی نوازش، اس کی بخشش ہے، جو بھی اس نے نعمتیں دی ہیں، گھر بار دیا ہے، گھر والے دیے ہیں، بال بچے دیے، اہل و عیال دیے، یہ سب میرے اللہ کی آتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، اس چیز کا جب احساس رکھتا ہے پھر قدردانی ہوتی ہے. چھوٹے بڑوں کی قدر کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کی قدر کرتے ہیں، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی قدر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. اس لحاظ سے پھر انسان کو ان رشتوں کا نبھانا آسان ہوتا ہے، تعلقات کا نبھانا آسان ہوتا ہے، پھر اخلاق بھری زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہوتی ہے. اخلاق کی گراوٹ آتی ہی تب ہے جب سب سے پہلے اس میں تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے، پھر انسان بدتمیزی بھی کرتا ہے، بدسلوکی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی بھی کرتا ہے، جس طرح چاہے پھر وہ انتقام کی آگ اس میں بھڑکتی ہے، تو بدلے کے اندر وہ دوسرے کو سزاؤں کے اندر، تکلیفوں کے اندر جس طرح چاہتا ہے اذیت میں بھی ڈالتا ہے. تو جب تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، بڑائی نہ ہو، تو پھر انسان عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اپنی انا کو فنا کرتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی محفل اور مجلس ایسی مبارک محفل ہوتی تھی جس میں سارے بندے جمع ہوتے تھے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ ایک موقع پر حضرت مولانا مفتی مولانا خیر محمد جالندری صاحب سے کہنے لگے، یہ دونوں حضرات حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، تو کہا کہ حضرت کی محفل میں جب جاتا ہوں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ سارے کے سارے تو انسان ہیں، اور انسانوں کے درمیان کوئی جانور آ کر بیٹھ گیا، کوئی بیل آ کر بیٹھ گیا، بے ڈھنگا انسان آ کر بیٹھ گیا، تو اپنے آپ کو میں بالکل ایسا بیل محسوس کرتا ہوں. حضرت خیر محمد صاحب نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو مجھے بھی ہوتی ہے جب میں جاتا ہوں حضرت کی اصلاحی محفل میں، تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر اپنے آپ کو مٹاتے مٹاتے مٹا دے، انا کو جب فنا کر دے، تو پھر اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا ہی سمجھتا ہے کہ واقعتاً میں ہی سب سے کمتر ہوں، سب سے گرا ہوا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میری تو یہی کیفیت میری بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایک موقع تھا حضرات خانقاہ میں گئے ہوئے تھے، وہاں قیام تام کا بھی انتظام ہوتا تھا، تو دونوں نے مشورہ کیا کہ اپنی اس کیفیت کا تذکرہ موقع آئے گا، حضرت سے ملاقات ہوگی نا تخلیے میں تو تذکرہ کریں گے. تنہائی تھی، دونوں تینوں حضرات تھے حضرت تھانوی کے، جب بات چیت گفت و شنید چل رہی تھی کہ عرض کرنے لگا حضرت آپ کی محفل میں آتے ہیں تو ایسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو اتنا گھرا ہوا محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے بیل. حضرت نے فرمایا مجھے بھی ایسے لگتا ہے جیسے بیل. تو آپ کی صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو سب سے کمتر گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، سب سے زیادہ بے ڈھنگا سمجھتے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی حقیقت بتاؤں کہ جس وقت میں اصلاحی واعظ و ارشاد کر رہا ہوتا ہوں، سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تربیتی محفل اور مجلس ہوتی ہے، تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے خود یہی لگتا ہے کہ سب مجھ سے اعلیٰ اور بالا ہے، میں ہی سب سے گرا ہوا، سب سے کمتر اور سب سے کوتا ہوں. یہ تب ہوتا ہے جب انسان اچھی محفلوں میں رہتا ہے، اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے، تو واقعتا پھر انسان کی نظر خامیوں پر جاتی ہے، خوبیوں پر نہیں جاتی، گھمن کا سوال پیدا نہیں ہوتا، پھر وہ خوبیوں ہی کو دیکھتا ہے کہ واقعتا خوبی کیا ہے، نہ خامیوں کو دیکھتا ہے کہ کس خامی سے مجھے چھٹکارا پانا ہے، کون سی خامی باقی رہ گئی، کون سی بیماری باقی رہ گئی، پھر خوبیوں پر اپنی نگاہ نہیں ڈالتا، ہم چما دیگر رہنے اس کے میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ گھمن یہ تکبر انسان کو اچھی صحبتوں میں رہ کر انسان کا دور ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین نے کہا تھا کہ یہی ہیں جو ابو ذر غفاری ہیں جو آ رہے ہیں سامنے، فرمایا ہاں آپ ان کو کیسے جانتے پہچانتے، کہا کہ آسمان والے مدینے والوں سے زیادہ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں. کیوں؟ صرف دو خوبیاں تھیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، صحابہ کی جماعت میں اپنے آپ کو سب سے گھرا ہوا سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں، میں ہی سب سے ناقص، سب سے کوتا ہوں، حقیر جانتے تھے اپنے آپ. اور نمبر دو، سورہ اخلاص سے یہ عشق و محبت کے درجے میں تعلق رکھتے ہیں، ایسی والہانہ محبت ہے سورہ اخلاص سے جیسے کسی کو کسی سے عشق ہو. ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے چرچے مدینے سے زیادہ آسمانوں میں کرائے ہوئے ہیں. تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک صحابی کی بیوی اونچی آواز سے بول رہی تھی تو کہا کہ چلتا ہوں امیر المومنین سے جا کے شکایت کرتا ہوں، یہ عورتیں بہت سر چڑھ گئی ہیں، ان کے عقل ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے، کوئی قانون نافذ ہو، کوئی ان کے خلاف بھی کاروائی ہو. امیر المومنین کے در دولت پر پہنچے، اس زمانے میں یہ لائٹیں، بجلیاں، پنکھے، پانی کی موٹریں، رکشہ اور ٹرک اور یہ ہارن وارن تو تھے نہیں، خاموشی کے ماحول ہوتے تھے، سکون کا ماحول، جیسے آج بھی کہیں گاؤں میں دیہات میں انسان چلے ایسی خاموشی چھائی ہوتی، دور تک سکوت ہوتا ہے، وہاں بھی سکوت کا عالم تھا. جب پہنچے تو اندر گھر سے پتہ چلا کہ اہلیہ محترمہ غصہ کر رہی ہیں، حضرت عمر کی آواز بالکل خاموش ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے اور گھر کے اندر وزیر داخلہ برس رہی ہیں. تو یہ صاحب تھوڑی دیر کھڑے رہے کہ کیا کروں، چلو چلتا ہوں. جب یہ چل کر جانے لگے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو نظر پڑی کہ گھر پر کوئی آیا ہوا تھا. فرمایا کہ ارے بھائی میرے پاس آئے تھے؟ کہا جی آپ کے پاس. کیوں بھائی؟ ارے حضرت شکایت لایا تھا، بیگم کی بہت اونچا بولتی ہے، بہت چڑھ چڑھتی ہے، چیختی چلاتی ہے، شکایت لایا تھا کہ آپ ذرا اس کو کوئی قانون بنائے، کوئی نظام بنائے. یہاں تو معاملہ دیکھا وہی، آپ کی اہلیہ آپ کے اوپر چیخ چلا رہی تھی اور آپ کی آواز آئی نہیں رہی. تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، علامہ ابن حجر رحم اللہ نے کتاب الزواجر کے اندر پورا واقعہ نقل فرمایا. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے میرے پر کئی حقوق ہیں، ان حقوق کی وجہ سے میں اس کی زبان درازی اور اس کی اونچی آواز کو برداشت کر لیتا ہوں. بات یہ ہے، پھر آپ نے یہ کے بعد دیگر 4-5-6 جملے ارشاد فرمایا. فرمایا اس کے کئی حقوق میرے پر عائد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو برداشت کرتا ہوں، میں اس کے اونچے بولنے کو برداشت کر جاتا ہوں، پلٹ کر سختی اور شدت سے رد عمل نہیں کرتا. انہا طباختن لطعامی، یہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے، رات دن صبح شام کھانا پکا پکا کے مجھے کھلاتی ہے. نہ خبازت لخبزی، تندور پہ بیٹھ کے، اس زمانے کے چولہے بھی کوئی گیس کے چولہے نہیں تھے کہ ماچس جلائی لیٹر جلایا چولہا جل گیا، تندور کو دھونکنا اور اس میں آگ کو جھونکنا، تندور کے آگ جلانا، پھر گرمائش پہ بیٹھ کر روٹی پکانا مشکل کام ہوتا ہے. اور میں کہ نہ خبازت لخبزی، وقت آنے پر میرے لیے روٹیاں پکاتی ہے. انہا وسالت لثیابی، وقت آنے پر میرے کپڑے بھی دھوتی ہے. انہا کناست لبیتی، میرے گھر کی جھاڑو بھی لگاتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے. انہا رضاعت لولدی، میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے. یہ کے بعد دیگرے ہر چیز بیان کرتے چلے گئے. غرض یہ کہ خلاصہ کلام یہ فرمایا کہ میرے لیے باورچی بھی بنتی ہے، دھوبن بھی بنتی ہے، میرے لیے ماسی بھی بن جاتی ہے، اور میرے لیے روٹی پکاتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے دودھ پلاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر فرمایا کہ وَيَكُونُ قَلْبِي وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے، میں زنا سے بچتا ہوں، حرام کاری سے بچتا ہوں، بدکاری سے بچتا ہوں، مجھے یہ نعمت میسر ہے، اس کی بدولت اللہ پاک نے مجھے میرے دل کو حرام سے بچایا ہوا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جب کبھی انسان کی غیر ارادی طور پر کہیں نظر پڑ جائے، بد نظری ہو جائے، فرمایا کہ انسان کے دل میں اگر خیالات آئیں فوراً اپنے گھر چلا جائے، اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر لے، اور اگر اس کے دل میں کوئی چاہت آئی ہے تو اپنی بیوی سے ملاپ کر لے، تو وہ جائز طریقے سے انسان کا مل جانا، وہ حلال طریقے سے مل جانا اس کے گناہوں سے بچائے گا. تو فرمایا کہ وَيَسْكُنُ قَلْبِ بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ کر رہتا ہوں، مجھے مبارک پاکیزہ زندگی ملتی ہے، جب جاتا ہوں میرے مال کی محافظ ہے، میرے بچوں کی معافی سے دسیوں خوبیاں گنوا دی. تو فرمایا کہ اتنی ساری خدمات کرنے والی اگر کبھی اونچی آواز سے بول لے تو اس کو برداشت کر لیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ بیوی ہو انسان اس زاویے سے دیکھے عاشروہن بالمعروف. اللہ پاک نے فرمایا میری ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے ازواج مطہرات سے اور آپ نے علیحدگی اختیار کر لی. حضرت عمر آئے درس کمرے میں آنے کی اجازت چاہی, اجازت نہیں دی. حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی بھی حضور کی اہلیہ تھی, سب سے ناراض ہے, بائیکاٹ ہو گیا. آپ کا ایک حجرہ تھا اس میں چلے گئے اور ناراض ہو گئے. دوسرے وقت آئے بتاؤ کہ عمر آئے آنا چاہتے ہیں, جو دروازے پر تھے کہا یا رسول اللہ عمر آنا چاہتے ہیں اجازت ہے؟ خاموشی, نو لفٹ, اجازت نہیں. یا کئی بار دیکھ رہے دو تین چار دفعہ آئے. فرمایا کہ میں جاتا تھا مسجد میں بیٹھ کر روتا تھا کہ مجھ سے بھی ناراض ہو گئے کہ مجھے بھی اجازت نہیں مل رہی ملاقات کی. ہوتے ہوتے ایک مرحلہ آیا جب پہنچے یا رسول اللہ عمر دروازے پر آئے اور بہت منت سماجت کر رہے ہیں آنا چاہتے ہیں اجازت مرحمت فرما دیں. آپ نے اشارہ دیا ملاقات کے لیے, آ گئے اندر. کہا کہ دیکھو تو آپ غصے میں تھے, آپ کا موڈ خراب تھا. تو میں نے بڑی حکمت سے تدبیر سے بات چیت شروع کی, ادھر ادھر کی باتیں کرتے 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 کہا یا رسول اللہ اپن لوگ جب مکے میں تھے نا بڑے مزوں میں تھے, مکہ کے اندر خواتین ہمارے ماتحت ہوتی تھیں, ہم لوگ ان کے حاکم ہوتے تھے, ہمارا زور چلتا تھا, ہم لوگ چیختے چلاتے تھے, خواتین مکہ کا ماحول معاشرہ ایسا تھا دبکے رہتی تھی, اور مدینہ منورہ کا ماحول الگ ہے. یہاں کے جو انصار مدینہ ہیں یہ لوگ ناز نعم میں رہنے والے, ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے, اور یہ بیویوں کے ناز رکھنے برداشت کرنے والے ہیں. بیویوں کو انہوں نے سر چڑھایا ہوا ہے, یہاں پہنچ کر ہماری بیویوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہ ہمارے سر چڑھ گئی, آئے وقت یہ ہمارے سامنے سر اٹھاتی ہیں. اس طرح کی بات کی گھما پھرا کر اس ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے اس زاویے سے بات کو رکھا کہ مکہ مکرمہ میں ہم بیویوں پر حاوی تھے اور بیویاں دب کر رہتی تھیں, اب مدینے میں آئے مدینے والے انصار مدینہ مدینے کے باشندے یہ بیویوں کو ناز نعم میں رکھتے ہیں, ناز نخرے برداشت کرتے ہیں, ذرا ان کی سن بھی لیتے ہیں, ان کو سر چڑھا کے رکھتے ہیں. تو دیکھا دیکھی ہماری جو مہاجر خواتین ہیں ازواج ہیں بیویاں ہیں وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی اب ہمارے سامنے زبان چلانے لگ گئی. کہا کہ جب یہ بات میں نے کہی کہ یا رسول اللہ اب تو یہ ہمارے سر چڑھ گئی ہمیں دب کے رہنا پڑتا ہے, تو کہا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, جو ہنسا وہ پھنسا, بس آپ کا ہنسنا تھا مسکرانا تھا کہ سارا غصہ آپ کا کافور ہو گیا. وہ جو ناراضگی تھی ازواج سے فوراً پھر آپ نے غصہ ختم کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ازواج سے آپ نے تعلقات دوستانہ قائم فرما لی. تو بہرحال انسان کے اوپر غصہ آتا ہے, معاملات آتے ہیں, لیکن یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ بیوی اگر وہ کوئی ناراضگی کی بات کرتی ہے سر چڑھتی ہے تو اس کی 10 خوبیاں بھی اللہ پاک نے رکھی ہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ہو خیر لکم. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے, بہت سی اچھی چیز تمہارے لیے ناپسند ہوتی ہے. فرمایا کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر تمہیں کوئی خامی دکھائی دیتی ہوگی لیکن اسی کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہوں گی. تو غصے کو کافور کرنے کے لیے انسان کو جب گھر میں غصہ آ جائے شوہر کو بیوی پر بیوی کو شوہر پر, تو شوہر میں بھی اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہیں, بیوی شوہر کی خوبیوں کو سامنے لے آئے کہ بیچارہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے اور ملازمت کرتا ہے, تھکا ماندہ آتا ہے. حدیث مبارک میں کتنے پیارے الفاظ ہیں, فرمایا کہ شوہر دن بھر محنت مزدوری کر کے ملازمت کر کے سارا دن بھار کھپا کر تھکا ماندہ جب گھر آتا ہے بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہے, شوہر مسکرا کر ملتا ہے, اللہ پاک نگاہ رحمت سے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہیں. رشتوں کی اللہ پاک کی بڑی قدر ہے کہ بیوی شوہر کی قدر کرے, شوہر بیوی کی قدر کرے. بیوی اگر شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو, فما اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. بیوی اگر ایسی ہو جو 5 وقتہ نمازی ہو, رمضان کی روزے دار ہو, اپنی عفت اور عزت کو جوہر کو سلامت رکھتی ہو, شوہر کے علاوہ حرام ہے کوئی اس پر نظر اٹھا کر دیکھ لے, تعلقات تو دور کی بات ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا وہ آتا زو جہاں شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو, خدمت گار ہو, تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو بیویوں کی خدمت کے اندر اللہ پاک نے جنت کے راستے جنت کے دروازے کھول دیے. تو بیوی شوہر بیوی کی قدر کو پہچانے, ماں باپ اولاد کی نعمت کی قدر جانے کہ جن کی اولاد نہیں وہ کیسے اولاد کے لیے ترستے ہیں. تو ماں باپ اولاد پر دست شفقت رکھیں, اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ جو سر کا تاج ہیں ان کی قدر و منزلت کو پہچانے. بہن بھائی کا، بھائی بہن کا، ایک دوسرے کا، رشتوں کا، ناطوں کا انسان خیال رکھے، پھر پڑوس کا خیال رکھے، دوستیوں کے تعلقات کا خیال رکھے، محلوں والوں کا، علاقے والوں کا، ہر طرف جہاں بھی انسان کا گزر بسر ہو، زندگی کے راستے جہاں جہاں سے انسان کے گزرتے ہوں، ہر طریقے سے انسان خیال رکھے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقت میں سچا پکا مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. تو اپنی ذات کو پھول صفت بنائے، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. تو اخلاقیات کے میدان میں ہمیں عمدہ ہو کر جینا نصیب ہو جائے تو خود پرسکون زندگی انسان کو ملتی ہے، مبارک زندگی ملتی ہے، بغیر بات کے بھی انسان کو خوشی میں ہنسی آتی ہے. اور چڑچڑا ہو، بدمزاج ہو، غصہ اس کی ناک کی نوک پر رکھا رہے، بات بات پہ کہاں کا غصہ کہاں اتارتا ہوں، ایسا انسان خود اندر سے الجھا ہوا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کی زندگی بہت تلخ ہوتی ہے، بے چینیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے مزاج میں تبدیلی لائے گا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے گا، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا تو خود ایک کھلی ہوئی، نشاط والی، مبارک، پرسکون زندگی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق سے مالا مال فرمائے، بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے اور ہر طرح کی برائیوں سے، عیوب اور خامیوں سے پاک فرمائے. اور ہمارا یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا، بزرگوں کے اقوال اور افعال اور ان کی باتیں سننے کا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بھی مثبت اثر ڈال دے کہ ہماری زندگی میں مبارک ہوں اور محبت بھری ہوں، جینا ہمارا سعادت والا ہو اور سلیقوں والا ہو، طریقے اور قرینے والا ہو. فرمایا خاتون خانہ گھر کے کام کاج جو کرتی ہے، جھاڑو پوچھا بھی لگاتی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، شوہر کی خدمت کے لیے صفائی ستھرائی، استری، روٹی، کپڑے، مکان، جو بھی وہ کر رہی ہے، ہر چیز میں فرمایا کہ اس خاتون خانہ کے ان کام کاج کے اوپر اللہ پاک نے وہ تمام اعمال کا ثواب رکھ دیا جو مردوں کو جہاد میں اور بڑے بڑے کام کرنوں میں ملتا ہے. تو اگر خدمت گزاری کے جذبے سے انسان اپنے گھر کے کام کاج کو سنوارے اور توجہات ایک دوسرے پر کامل مکمل رہیں، قدردانی ہو رشتوں کی، تو انسان بہت ہی زیادہ پرسکون مبارک زندگی پاتا ہے. دعاؤں کا اہتمام ہو، پاکیزہ صاف ستھرا رہنے کا اہتمام ہو اور رشتے ناطے نبھائے تو انسان کو مبارک عمر دراز ملتی ہے اور رزق حلال کی فراوانی ملتی ہے. استغفار کی کثرت ہو، اس کے ذریعے سے بھی اللہ پاک غیب سے خزانوں کے دروازے کھولتے ہیں. درود شریف کا اہتمام ہو، رحمتوں کی بارش برستی ہے. اپنی عملی زندگی میں انسان مثبت تبدیلی لائے تو خود بخود اس کو پرسکون، خوشحال اور بے فکری والی زندگی نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک ہر قسم کی آزمائش سے، امتحان سے، فکر فکرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حافظ حذیفہ بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر نستعاذک منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.